السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز وتر کے مسائل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. نماز وتر کی فضیلت. وتر ہم سب جانتے ہیں کہ وتر کی نماز ہم لوگ عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور عشاء کے ساتھ اس کو پڑھنے کے لیے اسی لیے کہا گیا کہ جس کو اگر سونے کا خطرہ ہو یا نیند لگ جانے کا خطرہ ہو، اس لیے بہتر ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ اسے تہجد کے ساتھ پڑھتے تھے، اور اس کا وقت دراصل نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ یہ طریقہ الگ ہو، لیکن جو ہو سکتا ہے پہلے طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہوں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بھی درست ہو اور یہ بھی درست ہو. تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے اس میں نماز میں، لیکن چونکہ یہ نفل نماز ہے اور اس لیے ہمیں اس میں بہت زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو زیادہ قریب لگتا ہے صحیح طریقہ وہ انشاءاللہ ہم لوگ آج پڑھیں گے. ان خارجہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم. الوتر جعلہ اللہ لکم فیما بین صلاۃ العشاء الى طلوع الفجر. رواہ احمد و ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ، حدیث صحیح. خارجہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کے علاوہ ایک اور نماز تمہیں دی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، وہ نماز وتر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نماز عشاء اور طلوع فجر کے درمیان رکھا ہے. کئی محدثین نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث صحیح کا درجہ رکھتی ہے. اس سے ہمیں وتر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد ایک اور نماز جو دی گئی ہے وہ ہے وتر، جس کا درجہ یعنی اجر بہت زیادہ ہے، کہ سرخ اونٹوں سے بہتر اسے قرار دیا گیا ہے. کیونکہ اس زمانے میں عرب معاشرے میں سرخ اونٹ بہت بڑی مالیت کے سمجھے جاتے تھے، یعنی جس کے پاس سرخ اونٹ ہوتے وہ بہت مالدار ہوتا تھا. جیسے کہ آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مرسیڈیز یا لیکسس جو کار اگر ہو تو وہ بہت صاحب حیثیت کہلائے گا، اسی طرح سے اس زمانے میں سرخ اونٹ تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور وقت اس کا نماز عشاء اور طلوع فجر کے درمیان رکھا گیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عشاء کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے وتر، اور تہجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی فجر سے پہلے تک. وتر نماز عشاء کا حصہ نہیں بلکہ رات کی نماز یعنی قیام اللیل، یہ جسے ہم تہجد کہتے ہیں، اس کا حصہ ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت کے لیے عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی ہے. یعنی ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہے، یا ہر ایک اس طرح سے اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا کہ وہ روزانہ تہجد کے لیے جاگ سکے. اسی بنا پر عشاء کے ساتھ پڑھنے کی بھی رخصت رکھی گئی ہے کہ جو چاہے تو عشاء کے ساتھ پڑھ لے جسے نیند لگ جانے کا خطرہ ہو، اور اگر جو جاگ سکتا ہو، جو تہجد کا پابند ہو، جو قیام اللیل کی پابندی کرتا ہو، تو بہتر ہے کہ پھر وہ اسے تہجد کے ساتھ ہی پڑھے، جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. وتر رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من خشی منکم الا یستیقظ من آخر اللیل فلیؤتر من اولہ ومن طمع منكم ان يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن قراءة القرآن في آخر الليل محذورة وهي افضل. رواه احمد المسلم اور ترمذی، حدیث صحیح ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا जिसे पिछली रात आंख न खुलने का डर हो उसे रात के पहले हिस्से में वित्र पढ़कर सोना चाहिए, और जिसे उठ जाने की उम्मीद हो वह रात के आखिरी हिस्से में वित्र पढ़े, क्योंकि पिछली रात की क़रात में फरिश्ते हाजिर होते हैं और वो वक्त अफजल है। जैसे कि तहज्जुद का जो वक्त है तो उसमें कहा जा रहा है कि उस वक्त पढ़ना अफजल है क्योंकि उस वक्त फरिश्ते नाजिल होते हैं, और वैसे भी हम सब जानते हैं कि अल्लाह सुबहान तआला ख़ुद निदा लगाते हैं आखिरी रात में कि कोई है जो मग़फ़रत तलब करे ताकि मैं उसकी मग़फ़रत फरमा दूँ, और कोई है जो मुझसे कुछ मांगे ताकि मैं उसे दूँ। तो इससे मालूम होता है कि वित्र का अफजल वक्त तहज्जुद के साथ है, यानी आखिर वक्त में, लेकिन जिसे ख़तरा हो वो शुरू में भी पढ़कर सो सकता है। वित्र सुन्नत मौक्कदा है, वाजिब नहीं। अन अली रदी अल्लाह अन्हु क़ाल अल-वित्र लैस बिहतम कहैअत अल-मक्तूबा वलकिन्नहु सुन्नत सन्नह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु नसाई सही। अली रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं वित्र फ़र्ज की तरह ज़रूरी नहीं लेकिन सुन्नत है, जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। सुन्नतें और नवाफिल सवारी पर पढ़ने जायज़ हैं। आमिर इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फ़ि सफ़री अला राहिलतिही हैसा तवज्जह बिही युमिउ ईमान सलात अल-लैल इल्ला अल-फ़राइद युतिरु अला राहिलतिही रवाहुल बुखारी। अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं दौरान सफ़र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर इशारे से रात की नमाज अदा फरमाते, जिधर भी सवारी का रुख होता वित्र भी सवारी पर अदा फरमा लेते, लेकिन फ़र्ज नमाज अदा नहीं फरमाते थे। ये बुखारी की रिवायत है। तो इससे मालूम हुआ कि वित्र फ़र्ज का दर्जा तो नहीं रखती लेकिन सुन्नत में आती है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल नमाजें या सुन्नतें सवारी पर पढ़ लिया करते थे, और जिधर भी उसका रुख हो जाता यानी क़िबले की तरफ रुख करके आप शुरू करते आगाज़ करते, और फिर जिधर रुख हो जाता सवारी का उधर सवारी फेर लेते। इसी तरह से जो तादाद है वित्र की, एक भी पढ़ी जा सकती है, तीन भी और पांच भी, जो जितनी चाहे पढ़े। अनबी अय्यूब रदी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-वित्र हक़ुन अला कुल्ली मुस्लिम फ़मन अहब अन युतिर बिख़म्सिन फ़लियफ़ल वमन अहब अन युतिर बिसलासिन फ़लियफ़ल वमन अहब अन युतिर बिवाहिदतिन फ़लियफ़ल रवाहु अबू दाऊद व नसाई व इब्न माजा हदीस सही। अबू अय्यूब रदी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वित्र पढ़ना हर मुसलमान के ज़िम्मे है, अलबत्ता जो पसंद करे वो पाँच पढ़े, जो पसंद करे वो तीन पढ़े, और जो पसंद करे वो एक पढ़े। ये अबू दाऊद नसाई और इब्न माजा ने इसको रिवायत किया है। अब देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई काम साबित हो कि आपने कभी ऐसे किया है और कभी वैसे किया है, तो हमारे लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि हम भी कोई एक ही तरीक़े को फॉलो ना करें, बल्कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पाँच पढ़ी हैं, कभी तीन पढ़ी हैं, कभी एक पढ़ी हैं, फिर आपका पढ़ने का जो तरीका था वो भी कभी कभी अलग था। कभी आपने एक साथ तीन पढ़ी बग़ैर तशहुद के साथ, सिर्फ आखिर में तशहुद के लिए आप बैठे। कभी आपने दो रकत नमाज अदा की नफिल, उसके बाद एक रकत वित्र अदा की, ये भी तरीका दुरुस्त है। और कभी आपने एक साथ पांच वित्र अदा की, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। फिर बाज़ औक़ात आपने वित्र में दुआ की, यानी जो आखिर में दुआ कुनूत हम पढ़ते हैं, और कभी बाज़ औक़ात आपने वित्र में दुआ नहीं भी की। तो इससे मालूम होता है कि दोनों तरीके से पढ़ना दुरुस्त है, कभी दुआ कर लेनी भी चाहिए, कभी दुआ नहीं भी करनी चाहिए। हाँ, वित्र में जो हाथ उठाने की बात है कि जो वित्र में दुआ की जाएगी उसके लिए हाथ उठाएं या ना उठाएं, दोनों तरीके दुरुस्त हैं, अल्लाह के रसूल से साबित हैं। स्कॉलर्स का कहना है कि अगर कोई हाथ उठाता है वित्र में दुआ के लिए तो भी दुरुस्त है, और अगर कोई हाथ उठाए बग़ैर दुआ कुनूत पढ़ता है तो भी दुरुस्त है। और कुनूत पढ़ना मस्ट नहीं है, कभी आप छोड़ भी सकते हैं और कभी आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि हमेशा अल्लाह के रसूल से कुनूत पढ़ना साबित नहीं है। तो हम देखते हैं तरीका क्या होगा। तीन वित्र अदा करने के लिए दो रकात पढ़कर सलाम फेरना और फिर एक वित्र पढ़ने का तरीका अफजल है, अलबत्ता एक तशहुद के साथ इकट्ठे तीन वित्र पढ़ना भी जायज़ है, یعنی دونوں طریقے درست ہیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاۃ العشاء الى الفجر 11 رکعت یسلم بین کل رکعتین یؤتر بواحدۃ رواہ مسلم. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کے بعد فجر سے قبل 11 رکعت ادا فرمایا کرتے اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور آخر میں 1 رکعت ادا کر کے وتر بناتے. یہ مسلم کی روایت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بھی ثابت ہے کہ آپ نے 2 2 2 2 کر کے 10 رکعت پڑھی اور پھر آخر میں 1 رکعت پڑھ کر اس کو وتر بنا دیا. ان ام سلمہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسبعین او بخمس لا یفصل بینہن بتسلیم رواہ النسائی حدیث صحیح. ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 یا 5 وتر ادا فرماتے تو ان میں سلام سے فاصلہ نہ کرتے، یعنی ایک ہی سلام سے پڑھتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس طرح بھی ثابت ہے اللہ کے رسول سے کہ آپ نے کبھی کبھی 7 یا 5 وتر بھی ادا کی اور اس میں بیچ میں آپ نے کوئی سلام نہیں پھیرا، ایک ہی سلام کے ساتھ یہ 5 یا 7 وتر ادا کی. لیکن 3 کا ہمیں زیادہ ذکر ملتا ہے، حالانکہ دونوں بھی احادیث صحیح ہیں. تو امت کا جو عمل زیادہ پایا جاتا ہے وہ 3 پر پایا جاتا ہے اور کچھ لوگ 1 کے بھی قائل ہیں. تو لہٰذا یہ سبھی طریقے درست ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. لیکن 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرنا اور پھر 1 وتر پڑھنا یہ افضل ہے، لیکن ایک ساتھ اگر 3 پڑھتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے. نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر ادا کرنا درست نہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یوتر بثلاث اوتر بخمس او بسبع ولا تشبہ بصلاۃ المغرب رواہ الدارقطنی حدیث صحیح. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وتر نماز مغرب کی طرح نہ پڑھو، بلکہ 5 یا 7 پڑھو اور نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر پڑھ کر مغرب کی نماز سے مشابہت نہ کرو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کے مشابہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اس طرح سے پڑھنا ہے. بہرحال ہم طریقہ تھوڑا سا ایک بار سمجھ لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے 3 وتر کی نیت کی اور آپ ایک ساتھ 3 وتر پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے دل میں نیت کر لی اور اللہ اکبر کہہ کر آپ نے تکبیر تحریمہ کی، ہاتھ اٹھایا، پھر آپ ہاتھ باندھتے ہیں، سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد 1 سورت آپ کو ہی پڑھیں گے، رکوع میں جائیں گے، سجدے کریں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر 2 رکعت آپ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی 1 سورت پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر 2 رکعت آپ کی ہو گئی، سیدھا کھڑے ہو جائیں گے، آپ تشہد کے لیے نہیں بیٹھیں گے. 3 رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی 1 سورت پڑھیں گے، اللہ اکبر کہہ کر آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے اور رکوع میں آپ چلے جائیں گے. رکوع سے کھڑے ہو کر آپ پھر دعائے قنوت پڑھیں گے. چاہے تو آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، چاہے تو ہاتھ باندھ بھی سکتے ہیں، دونوں طریقے درست ہیں. دعائے قنوت پڑھنے کے بعد آپ سیدھا سجدے میں چلے جائیں گے. اور دعائے قنوت دونوں طریقے سے ثابت ہے پڑھنا، رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی. یعنی اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ 3 رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، 1 سورہ پڑھا اور دعا پڑھ لی، اس کے بعد آپ رکوع میں گئے، پھر سجدے میں چلے گئے. اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ نے 3 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی 1 سورہ پڑھا، رکوع میں چلے گئے، رکوع سے کھڑے ہو کر دعا پڑھی اور پھر سیدھا سجدے میں چلے گئے. اب چونکہ یہ آپ کی 3 رکعت ہے، تو اب 2 سجدے کرنے کے بعد آپ تشہد میں بیٹھیں گے اور تمام التحیات، درود شریف سب پڑھ کر دونوں طرف آپ سلام پھیر دیں گے. یہ ایک طریقہ ہوا. یہ 3 وتر ایک ساتھ پڑھنے کا طریقہ ہے جس میں صرف 1 تشہد ہوگا، یعنی 3 رکعت میں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی، نارمل جیسے پڑھتے ہیں، پھر سلام پھیر دیا، اس کے بعد اٹھ کر ایک رکعت کی نیت کی، ایک رکعت نماز پڑھی، اور سیم وہی طریقہ فالو ہوگا، یا تو اگر آپ دعائے قنوت ہاتھ اٹھا کر پڑھنا چاہیں سورہ فاتحہ اور ایک سورے کے بعد، تو آپ ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھ لیں گے، اور اگر آپ ہاتھ باندھ کر ہی دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو وہ بھی طریقہ درست ہے، یعنی ایک رکعت پڑھ کر آپ یہ دعائے قنوت پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ کچھ اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ دعائے قنوت ہر دفعہ پڑھنا مسٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کبھی کبھی پڑھی ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ طریقہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ طریقہ ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے دیکھیے، وتروں میں دعائے قنوت رکوع سے قبل اور بعد دونوں طرح جائز ہے۔ ان ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر فیقنط قبل الرکوع، رواہ ابن ماجہ، حدیث صحیح۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح ہے۔ ان محمد بن سیرین قال سألت انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن القنوت فقال قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع، رواہ ابن ماجہ، حدیث صحیح۔ یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ابن سیرین نے انس بن مالک سے پوچھا کہ اللہ کے رسول قنوت کب پڑھا کرتے تھے، تب انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد دعائے قنوت مانگا کرتے تھے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو دونوں طریقے درست ہیں، اس طرح سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس طرح سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے جائز ہیں۔ حسب ضرورت قنوت تمام نمازوں یا بعض نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد مانگی جا سکتی ہے، یعنی ہم جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ تو ایک ہی دعا ہے کیونکہ ہمیں وہی یاد ہے، لیکن جن کو زیادہ دعائیں یاد ہیں وہ زیادہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات تو اور مختلف دعائیں بھی ثابت ہیں، جیسے کہ آپ نے یہاں پر دیکھا ہوگا عرب کنٹریز میں رمضان کے دنوں میں وتروں میں یہ دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ قنوت پڑھنی واجب نہیں، قنوت کے بعد دوسری دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں، وہی جیسے بھی آپ سے کہا نا کہ قنوت پڑھنی واجب نہیں ہے، یعنی صرف وہ جو دعائیں قنوت ثابت ہے وہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، کوئی دوسری دعائیں بھی آپ اس میں مانگ سکتے ہیں، اور کبھی نہیں بھی اگر آپ مانگیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر کوئی اور جو دوسری دعائیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں یعنی مسنون دعائیں، وہ دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں۔ حسب ضرورت قنوت غیر معینہ مدت تک مانگی جا سکتی ہے۔ ایکچولی یہ جو قنوت نازلہ جس کو کہا جاتا ہے، دو قبیلے تھے رال اور زکوان، ان لوگوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا اور دھوکے سے صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور کہنے لگے کہ ہمارے قبیلے کے لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کو آپ سکھانے کے لیے بھیج دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہترین صحابہ کرام جو کہ آپ کی ایک طرح سے روحانی سٹینڈنگ آرمی تھی، اصحاب صفہ جو لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے، تو آپ نے ان لوگوں کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ انہوں نے دھوکہ دے کر، ایک جب پہاڑی پر یہ لوگ پہنچے تو وہاں پر دھوکہ دے کر ان کو مار دیا، شہید کر دیا۔ تب اللہ کے رسول کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے دو واقعات پیش آئے تھے، بیر معونہ کا جو واقعہ ہے اور ایک اور واقعہ۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 7 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ایک جو دوسرا واقعہ تھا اس میں تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور یہ سب لوگ اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ لوگ تھے، بہترین ٹیچرز تھے، قرآن کے قاری، حافظ، فقیہ، محدث، سب کچھ۔ اب آپ خود سوچیں کہ اتنے دنوں سے اللہ کے رسول نے ان کے اوپر محنت کی اور ان کو اچانک شہید کر دیا گیا، وہ بھی دھوکہ دے کر، تو اللہ کے رسول کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ تو جو آپ کو تکلیف پہنچی تھی اس کی بنا پر آپ نے مسلسل 1 ماہ تک فجر میں قنوت نازلہ پڑھی تھی، یعنی یہ ہوتا ہے کہ آپ آخری نماز میں دشمنوں کے لیے جس میں بد دعا کی جاتی ہے، تو فجر کی نماز میں آخری رکعت میں رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد آپ یہ پڑھتے تھے، 1 مہینے تک آپ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بس اب کافی ہے، اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ تو بہرحال اسی بنا پر یہ کہا گیا کہ غیر معینہ مدت تک مانگی جا سکتی ہے، یعنی اگر آپ کو دشمن سے خطرہ ہو یا دشمن نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہو، دھوکہ دیا ہو، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا سکتی ہے. جب امام بلند آواز سے قنوت پڑھے، مقتدیوں کو بلند آواز سے آمین کہنی چاہیے. یعنی دونوں طریقے درست ہیں، اگر قنوت بلند آواز سے پڑھی جائے تو مقتدی بھی بلند آواز سے آمین کہیں گے، اور اگر دل ہی میں دعا پڑھے تو پھر آہستہ سے آمین کہی جائے گی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا متتابعا فی الظہر والعصر والمغرب والعشاء والصلاۃ الصبح اذا قال سمع اللہ لمن حمد من الرکعات الاخرة یدعو الاحیاء من بنی سلیم رئیل و زکوان و اسیتا و یؤمن من خلفہ رواہ ابو داود. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ متواتر یعنی مسلسل ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی آخری رکعت میں حالت قومہ میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد بنی سلیم کے قبائل رال، زکوان اور اسیہ کے لیے بدعا فرماتے رہے اور مقتدی آمین کہتے تھے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور حدیث حسن ہے. سیرت میں بھی ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے اصل میں کہ ان قبائل نے اللہ کے رسول کے ساتھ بد عہدی کی تھی اور دھوکہ دیا تھا، اور دھوکے سے صحابہ کرام کو شہید کر دیا، تب اللہ کے رسول ان کے لیے بد دعا فرماتے رہے. عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرا ثم ترکہ رواہ ابو داؤد حدیث صحیح. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک قنوت پڑھی پھر ترک فرما دی. دعائے قنوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو وتروں میں پڑھنے کے لیے سکھائی. عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی القنوت الوتر، اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فی ما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، فانک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من اعدیت، تبارک ربنا وتعالیت. حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتروں میں پڑھنے کے لیے یہ دعائے قنوت سکھائی. الہی مجھے ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت عطا فرمائی، مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے دوست بنایا ہے، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت فرما، اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا، جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت نہیں حاصل کر سکتا. اے ہمارے پروردگار، تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند و بالا ہے. سبحان اللہ، یہ نسائی کی روایت ہے اور صحیح ہے. تو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو سکھائی تھی. دوسری بھی دعائیں ہم کو ملتی ہیں مسنون. تو دوسری دعا یہ ہے، ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول فی آخر وطرہ اللہم انی اعوذ بکا برداک من سخطک و بمعافاتک من اقوبتک و اعوذ بکا منک لا احسی سنان علیکا انت کما اسنیت لنفسک رواہ النسائی حدیث صحیح. اس کے بھی معنی بہت اچھے ہیں. علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطر میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ، میں تیری رضا کے واسطے سے تیرے غصے سے پناہ طلب کرتا ہوں، تیری عافیت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ کا طالب ہوں، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو یقیناً ویسا ہی ہے جیسے تو نے آپ اپنی تعریف کی ہے. سبحان اللہ، یہ نسائی کی روایت ہے. اور جو دعا ہمارے یہاں پر ثابت ہے وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ اوتھینٹک یہ دعا ہے. لیکن بچپن سے چونکہ ہمارے یہاں پر وہی والی دعا ہے، دعائیں یاد ہیں، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، تو وہ دعا بھی کچھ روایت سے ثابت ہے. دوسری احادیث کی بک میں ہم کو ملتی ہے وہ دعا، اگر کسی وہ یاد ہے تو وہی پڑھے، لیکن بہتر ہے کہ یہ والی دعا یاد کر لے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول نے اپنے نواسے کو سکھائی تھی، لہٰذا ہم بھی وہ دعا پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. باقی جو احادیث ہیں انشاءاللہ اگلی سٹنگ میں ہم لوگ دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.